السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن معاوية بن أبي مزرد عن أبي الحباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمیں اسماعیل نے بیان کیا، اور اسماعیل کہتے ہیں مجھے میرے بھائی نے بیان کیا سلیمان سے، اور سلیمان کہتے ہیں معاویہ بن ابی مزرد نے ابی الحباب سے ہمیں بیان کیا، جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من یوم یصبح العباد فیہ، کوئی بھی ایسا دن نہیں کہ جس دن لوگ صبح کریں، الا ملکان ینزلان، دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، فیقول احدہما، ان میں سے ایک کہتا ہے: اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما، ویقول الآخر، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے: اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ روک کر رکھنے والے، خرچ نہ کرنے والے کے مال کو ضائع فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک فرمان کی شرح میں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں: المال الذي اعطاه الله بني آدم اعطاهم الله اياه فتنه، اللہ تعالیٰ نے جو آدم کی اولاد کو مال کی نعمت سے نوازا ہے، یہ ان کے لیے فتنہ ہے. لِيَبْلُوَهُمْ هَلْ يُحْسِنُونَ التَّصَرُّفِ فِيهِ أَمْ لَا، اور اللہ عز و جلال آزمانا چاہتے ہیں کہ اس دیے گئے مال میں وہ تصرف صحیح کرتے ہیں یا نہیں. اسی لیے تو قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے فرمایا ہے: اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، بلا شبہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں. وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ عز و جلال کے ہاں عظیم اجر ہے. کس کے لیے؟ جو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر لے اور مال کا صحیح تصرف کر لے. لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، من ينفق في شهواته المحرمة، جو اپنے مال کو حرام شہوتوں پر خرچ کرتے ہیں اور عارضی لذتوں پہ مال کو خرچ کرتے ہیں، جن کے حصول کے ساتھ ہی انسان اللہ سے بہت دور چلا جاتا ہے، اور یہ مال اس خرچ کرنے والے پر وبال بن جاتا ہے. اللہ عز و جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے. لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. میں ينفقه ابتغاء وجه الله، اس جگہ خرچ کرتے ہیں جہاں اللہ کی رضا حاصل ہو. یہ خرچ کرنے والے پر مال خیر کا باعث بنتا ہے, اسے خیر کے قریب بھی کرتا ہے اور اسے اخروی انعامات کا مستحق بھی بناتا ہے. لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں, نہ تو وہ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ حرام شہوتوں میں خرچ کرتے ہیں, بلکہ اپنا مال ایسی جگہ پہ خرچ کرتے ہیں نہ وہاں دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے. نہ وہ جگہ جہاں خرچ کر رہا ہے وہاں شریعت کا حکم ہے کہ خرچ کرے, اور نہ ہی وہ حرام ہے. تو گویا اس نے تو اپنا مال ضائع کر دیا. اس لیے ہر انسان کے لائق یہ ہے کہ جب وہ اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرنا چاہے تو اللہ ذوالجلال کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرے. اور وہ وعدہ کیا ہے جس پہ یقین کرنا ہے؟ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ, جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تمہیں اور عطا کر دیں گے. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. فَهُوَ يُخْلِفُهُ أَن يُعْطِيكُمْ خَلْفًا عَنْهُ. فَهُوَ يُخْلِفُهُ کا معنی یہ ہے کہ تم جب خرچ کرو گے تو اللہ عز و جلال تمہیں اور عطا کر دیں گے. یہاں یہ معنی نہیں ہے وَلَيْسَ مَعْنَاهُ, جیسا کہ محمد بن صالح العثیمین فرماتے ہیں, فَهُوَ يَخْلِفُهُ, کہ جب وہ خرچ کرے گا تو اللہ عز و جلال اس خرچ کرنے کے بعد اس کا خلیفہ ہوگا. یہ اس کا معنی نہیں کیا گیا. یخلفو یعطیکم کے معنی میں ہوگا. حدیث کے الفاظ ہیں, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ, مجھ پہ کوئی مصیبت جو آ گئی ہے اس کا مجھے اجر دینا, اس کو برداشت کرنے کی ہمت دینا. واخلف لی خیرا منہا, اس کا معنی یہ ہے, ارزقنی خلفا عنها خیرا منها, یہ نقصان تو ہو گیا میرا لیکن اللہ اس نقصان کو اچھے طریقے سے پورا فرمانا. تو اللہ تعالی کا یہ وعدہ ہے کہ جو شخص بھی اس کی رضا کے لیے اس کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ عز و جلال اس کا مال ختم نہیں ہونے دیتے اور اس کے مال کو برابر بڑھاتے بھی رہتے ہیں اور پہلے سے بھی اچھا عطا کرتے ہیں. اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ ہر روز دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور دونوں یہ دعا کر نہیں آتے ہیں. ایک دعا کرتا ہے, اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کے مال کو بڑھا دے, اور جو تیرے مال جو تو نے دیا ہوا ہے اس کو روک لیتا ہے, تیری رضا کے لیے خرچ نہیں کرتا, تو اے اللہ تو اس کے مال کو تلف کر دے. مال کو روکنا, یا اگر اس کے پاس انسان کے پاس مال ہے وہ ضرورت کے لیے رکھ لیتا ہے, تو یہ گناہ نہیں ہے. گناہ اس وقت بنتا ہے, مَن يُمْسِكُ عَمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن بَذْلِ الْمَالِ فِيهِ, جس جگہ خرچ کرنا واجب ہے اگر وہاں وہ خرچ نہیں کرتا تو یہ جو مال اس نے روکا ہے یہ اس کے لیے گناہ کا باعث ہوگا. اور ایسے شخص کے لیے ہی فرشتہ دعا کرتا ہے, اے اللہ اس کے مال کو تلف کر دے, ضائع کر دے. مال کو تلف کرنا, اس کے دو معنی ہیں, التلف الحسی اور التلف المعنوی. حسی تلف یہ ہے کہ اللہ عز و جلال واقعتاً اس کے مال کو برباد کر دے, ایسی آفت آئے کہ اس مال کو جلا دے, یا وہ مال چوری ہو جائے, یا اس طرح کے دیگر راستوں سے اس کا مال اس کے پاس رہے ہی نہ. معنوی تلف یہ ہے کہ مال تو اس کے پاس ہی رہتا ہے لیکن اس کی برکت اللہ عز و جلال کھینچ لیتے ہیں, اس مال کی برکت سے اس انسان کو محروم کر دیتے ہیں, اور وہ انسان اس مال سے نیکی میں کوئی فائدہ نہیں لیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا, سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1486, اے میرے صحابہ, ایکم مالہ احب الیہ من مال وارثہ, تم میں سے کون ہے جس کے نزدیک وارثوں کا مال اپنے مال سے زیادہ پیارا ہے؟ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہوں نے جواب دیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ما منا احد الا ماله احب الیہ من مال وارثہ, ہم میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے مال سے زیادہ وارثوں کے مال کو عزیز سمجھے. قال, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اعلموا ما تقولون, جو تم کہہ رہے ہو تم جانتے ہو اسے؟ قالوا ما نعلم الا ذاك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول, ہم جو جانتے ہیں وہ یہی جانتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وارث کے مال کے متعلق. تو پھر آپ نے صحیح رہنمائی کی, فرمایا, ما منکم رجل الا مال وارثه احب الیہ من مالہ, کوئی بھی تم میں سے ایسا انسان نہیں کہ اس کے مال سے زیادہ اس کے وارث کا مال اسے پیارا لگتا ہے. قالوا کیف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ قال, انما مال احدکم ما قدم ومال وارثه ما اخر, تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے آگے پہنچا دیا, اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا, اور تمہارے وارث کا مال وہ ہے جو تم چھوڑ کے دنیا میں جاؤ گے, وہ تمہارا تو نہیں ہے, وہ تو وارث اس وراثت کو تقسیم کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جوامع الکلم عطا کیے گئے تھے, چند الفاظ میں بہت کچھ صحابہ کرام کو سمجھا دیا کرتے تھے. تو اس حدیث میں بھی ایک عظیم حکمت سمجھائی ہے کہ یہ جو مال آپ کے سامنے ہے, جس کو آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں, اس کے بتائے ہوئے راستوں میں خرچ کر دیتے ہو, یہ مال قیامت کے دن آپ کے سامنے آئے گا درجات بن کے, اور جو تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے, دنیا سے خود روانہ ہو جاؤ گے, وہ تم ساتھ تو نہیں لے کے جاؤ گے, وہ تو وارثوں کے لیے چھوڑ کے جاؤ گے. اس لیے کیوں نہ تم مال وہ محبت والا بناؤ جو تمہارے کام آئے, اور وہ کون سا مال ہے جو تم خرچ کرو گے؟ تم اگر دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے تو تم دنیا میں بھی محروم نہیں ہوگے. حدیث کے الفاظ ہیں, یا ابن آدم انفق انفق علیک, اے آدم کے بیٹے تم خرچ کرو میں تم پہ خرچ کروں گا. یعنی کتنا خوبصورت یہ مقابلہ ہے, انسان جتنا بھی خرچ کر لے وہ اللہ تعالی سے زیادہ تو نہیں دے سکتا. جس طرح تم خرچ کرو گے, اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میں تم پہ خرچ کروں گا. اس لیے انسان کو یہ نقطہ ذہن میں بٹھانا چاہیے, لائق یہ ہے کہ اپنے مال کو خرچ کرے تو شریعت کی رہنمائی کی روشنی میں خرچ کرے. صحیح بخاری کی روایت ہے 1409, لا حسد الا فسنتین, دو لوگ اس قابل ہیں کہ انہیں دیکھ کے رش کیا جائے, اپنے دل میں تڑپ اور تمنا اور ذوق اور شوق پیدا کیا جائے, رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق, ایک ایسے انسان کو دیکھ کر جس کو اللہ نے مال و دولت سے نواز رکھا ہے لیکن وہ حق کو بلند کرنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتا رہتا ہے, ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها, اور دوسرا وہ انسان جو قابل رشک ہے, جس کو اللہ ذوالجلال نے حکمت سے نواز دیا اور وہ اس حکمت کے ساتھ فیصلے بھی کرتا ہے اور یہ حکمت لوگوں کو بھی سکھاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان جو صحیح بخاری میں ہے، اس میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے کتنی پیاری بات سمجھا دی، جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اللہ کی رضا میں خرچ کرتا نظر آتا ہے، ایسے تاجر دنیا میں موجود ہیں اور رہیں گے اللہ کی توفیق اور اس کی منشا کے مطابق، اور گزر چکے ہیں جن کی زندگی میں اللہ نے جو انہیں مال دیا انہوں نے نیکی کے کام میں مال خرچ کیا، کسی فقیر کی مدد میں خرچ کیا، مسجد بنانے میں خرچ کیا، مدارس بنانے میں خرچ کیا، کتابوں کی پرنٹنگ میں خرچ کیا، جہاد کی مدد میں خرچ کیا، اور ہر اس کام میں اپنا مال لگایا جہاں مال لگانے سے اسے اللہ کی رضا مل سکتی تھی۔ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ حق کے کاموں میں مال کو خرچ کرتا ہے۔ اللہ عزوجلال کے پیغمبر نے فرمایا یہ قابل رشک ہے۔ اور ایسے بھی محروم اور بدبخت ہوتے ہیں جو حرام کاموں پہ اپنا مال خرچ کر دیتے ہیں، نہیں ان کو نماز اور روزے کی فکر، بلکہ وہ سفر کرتے ہیں دوسرے ملکوں میں تو صرف برائی کرنے کے لیے، شراب نوشی کے لیے، جوے بازی کے لیے، اور مال کو اللہ ذوالجلال کے غضب کے کاموں میں لگانے کے لیے صلاحیت اور یہ مال استعمال کرتے ہیں اور دوسرے ملکوں کا سفر کرتے ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو مال دے دیتا ہے تو یہ بہت بڑا فتنہ بھی ہے اور نعمت بھی ہے۔ جب انسان کو مال ملتا ہے تو اس کے اندر تکبر آتا ہے، فسق و فجور پیدا ہوتا ہے۔ یہ فسق و فجور اور تکبر اس وقت تک زائل نہیں ہوتا جب تک وہ اللہ ذوالجلال سے تواضع نہیں مانگتا اور اس مال کو صحیح خرچ نہیں کرتا۔ جب وہ صحیح خرچ نہیں کرے گا تو شیطان اسے غلط خرچ ضرور کروائے گا۔ اس لیے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، انسان کے نفس کی فطرت یہ ہے کہ آپ اس کو اللہ کی اطاعت پہ لگا دیں تو یہ لگا رہتا ہے، اگر آپ اس کو اللہ کی اطاعت پہ نہیں لگاتے تو چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ شیطان کی اطاعت میں لگ جاتا ہے۔ یہ حدیث جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کے تعارف کے متعلق حدیث نمبر 44 میں ہم کچھ باتیں بیان کر چکے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے 1442، صحیح مسلم میں ہے 1010، صحیح الجامع میں ہے 5797، سلسلہ صحیحہ میں ہے 920، صحیح الترغیب میں ہے 914، السنن الکبریٰ میں ہے جو بیہقی کی کتاب ہے 7605، اور السنن الکبریٰ جو امام نسائی رحمت اللہ علیہ کی ہے 9178، اور مسند امام احمد میں ہے 21721۔ اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین امور کے متعلق ہماری رہنمائی کی ہے۔ حدیث نمبر 24 میں گزر چکا ہے جہاں ہم نے صدقے کی تعریف اور اس کی فضیلت کو بیان کیا تھا۔ پھر حدیث نمبر 60 میں ہم نے بہترین صدقے کی کچھ کیفیتیں اور قسمیں بیان کی تھی، اور حدیث نمبر 63 میں ہم نے صدقہ کرنے کی 36 وہ قسمیں بیان کی کہ کس کس انداز سے صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا تذکرہ ہے اور ان کے لیے اللہ ذوالجلال کے نورانی فرشتوں کی دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ تو اس حدیث میں ہم انشاءاللہ تین امور کے متعلق گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلا، صبح کا آغاز انسان کو کن امور سے کرنا چاہیے، کیونکہ جب صبح ہوتی ہے تو فرشتے دعا کرتے ہیں یا بد دعا کرتے ہیں، جس کا تذکرہ آپ نے حدیث کے مفہوم میں سنا۔ تو ایک بندہ مومن کو اپنی صبح کا آغاز کیسے کرنا چاہیے. دوسرا نقطہ ہم یہ بیان کریں گے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کو اختیار کرنے سے انسان کو نورانی فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں, اور تیسرا نقطہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ اللہ ذوالجلال کے نورانی فرشتے جو دعائیں کرنے والے ہیں وہ ان اشخاص پر لعنت بھیجتے ہیں جو ایسے اعمال کا ارتکاب کرتے ہیں جن کے بارے میں شریعت نے منع کیا ہے, ان اعمال کا بھی تذکرہ کیا جائے گا. تو آئیے سب سے پہلا نقطہ, ایک بندہ مومن کو صبح کا آغاز کن امور سے کرنا چاہیے. بحیثیت مسلمان ایک مسلمان کو اپنے دن کا آغاز کس طرح کرنا چاہیے تاکہ یہ شروع ہونے والا دن اس کے لیے نجات اور رضائے الہی کا اور اس کی خوشنودی کا باعث بن جائے. اس کے لیے اسے چند اعمال ہر روز ضرور سر انجام دینے چاہیے. سب سے پہلا کام, اسے چاہیے کہ جب اس کی آنکھ کھلے تو زبانی شکر ادا کرے. نیند سے بیدار ہوتے ہی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے ان الفاظ کو اپنی زبان پہ لائے جو روایت ہے صحیح الجامع کی 2329, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا استيقظ احدكم, جب تم میں سے کوئی شخص بیدار ہو, فلیقل, تو اسے یہ کہنا چاہیے, الحمدللہ الذي رد علی روحی وعافانی فی جسدی وازن لی بذکری. تمام تعریفیں اس اللہ ذوالجلال کے لیے ہیں جس نے مجھے میرے جسم میں عافیت بخشی, مجھے میری روح واپس لوٹائی اور مجھے اپنے ذکر کی اجازت بخشی. انسان جب سو جاتا ہے تو قرآن مجید اس بات کی گواہی دیتا ہے, اللہ یتوفی الانفس حین موتها, جب انسان سو جاتا ہے تو اللہ ذوالجلال اس کی روح کو لے لیتے ہیں. اللہ چاہیں تو روح واپس کر دیں یا اسی طرح ہی اس کو ابدی نیند سلا دیں. اسی لیے تو نیند کو الموتۃ الصغرا, چھوٹی موت کہتے ہیں. تو اللہ ذوالجلال کا شکر ادا کرنا کہ اس نے روح واپس کر دی اور اللہ ذوالجلال نے میرے جسم میں کوئی خلل نہیں آنے دیا, کوئی بیماری نہیں آنے دی, میرے جسم کو سلامت رکھا اور مجھے اس توفیق سے نوازا کہ میری زبان پہ اس کا ذکر جاری ہو گیا. اور سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ جب رات کے وقت سونے کے لیے بستر پر لیٹتے تو اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے ہیں, دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے, اللہم بسمک اموت و احیا, اے اللہ تیرے ہی نام کے ساتھ میں مرتا اور جیتا ہوں. تو گویا سونا بھی جو ہے یہ انسان کو اللہ کے حوالے کرنے کے مترادف ہے. تو جب انسان اللہ کے حوالے کر دیتا ہے پھر اللہ ذوالجلال صحیح سلامت اسے دوبارہ بیدار کر دیتا ہے, تو بنتا ہے اس رب کا شکر ادا کرنا. یہ اس کی توفیق اور اس کے فضل کے بغیر تو ممکن نہیں. کتنے لوگ سوئے سوئے سو ہی جاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیدار ہوتے تو صحیح بخاری کی روایت ہے 6314, صحیح مسلم 2710, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے, الحمدللہ الذي احيانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندگی بخشی اور اسی کی طرف ہمیں اٹھ کر جانا ہے. دوسرا کام ہر نئے دن کے آغاز میں ہمیں جو کرنا چاہیے, بلا شبہ ایک مسلمان اٹھتا ہے, وضو کرتا ہے, نماز کے لیے مسجد کا رخ کرتا ہے, تو گھر سے نکلتے وقت اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا پڑھنی چاہیے، اسے بھولنا نہیں چاہیے. صحیح الجامع کی روایت ہے 6419. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال اذا خرج من بیتی، جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے اور یہ الفاظ کہہ دیتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے، یعنی میں اللہ کے نام لے کر گھر سے نکلتا ہوں، توکلت علی اللہ میں نے اسی اللہ پر ہی بھروسہ کیا ہے، ولا حول ولا قوة الا باللہ نیکی کرنے کی ہمت اور گناہ سے بچنے کی استطاعت، اللہ ذوالجلال کی مدد جب تک شامل حال نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں. جب اتنے کلمات کہہ دیتا ہے، یقال له کفیت ووقیت وتنحى عنه الشیطان، ایسے انسان کو یہ کہا جاتا ہے، اللہ تیرے لیے کافی ہو گئے، تجھے شیطان سے بچا لیا گیا، اور شیطان بھی اس انسان سے دور ہو جاتا ہے. تو کتنا یہ خوش قسمت انسان ہے کہ جو یہ کلمات کہہ کے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے، اور شیطان کے شکنجوں سے اور وسوسوں سے اسے بچا لیا جاتا ہے. جس طرح اسے زبانی شکر ادا کرنا چاہیے اور گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھنی چاہیے، تیسرا کام یہ ہے اسے عملی شکر بھی ادا کرنا چاہیے. عملی شکر کی صورت کیا ہوگی؟ کہ سب سے پہلے وہ اللہ عز وجلال کی عبادت کی طرف جائے، باجماعت فجر کی نماز ادا کرے. جامع ترمذی کی روایت ہے 221. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة، جو شخص عشاء اور فجر دونوں نمازوں کے وقت جماعت میں حاضر ہوتا ہے اسے ساری رات کے قیام کا اجر و ثواب مل جاتا ہے. اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 3945، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا تخفر الله في عهده فمن قتله طلبه الله حتى يكبه في النار على وجهه. جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جاتا ہے، لہذا اللہ رب العزت کے حفظ و امان کے وعدے کو نہ توڑو. اور جو شخص اس نمازی مسلمان کو قتل کرے گا، اللہ رب العزت اسے ایک مجرم کی طرح اپنے دربار میں طلب فرمائیں گے، پھر اسے جہنم میں اوندا ڈال دیں گے، پھر اسے جہنم میں الٹا کر کے ڈال دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو بات بیان کی ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے. کیسے ضمانت میں آ جاتا ہے؟ معجم الکبیر کی روایت ہے 132. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جو بات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی ضمانت میں آ جاتا انسان، اس ضمن میں ایک قصہ معجم الکبیر میں ہے کہ حجاج نے سالم بن عبداللہ بن عمر کو، ایک آدمی کو قتل کرنے کا حکم دیا. سالم نے جس کو قتل کرنا تھا اس سے پوچھا، اصلیت الصبح، تم نے صبح کی نماز پڑھی؟ فقال الرجل نعم، جی ہاں. فقال انطلق، جاؤ پھر چلے جاؤ. حجاج اسے کہنے لگا، ما منعك من قتلی، اس کو تو نے قتل کیوں نہیں کیا، وجہ کیا ہے؟ سالم کہنے لگے، حدثنی ابی، میرے باپ عبد اللہ ابن عمر نے مجھے بیان کیا تھا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، من صلى الصبح كان في جوار الله يومه، جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے. کان فی جوار اللہ, وہ اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جاتا ہے. فکرہت ان اقتل رجلا قد اجارہ اللہ, تو میں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ میں ایک ایسے شخص کو قتل کروں جس کو اللہ رب العزت نے پناہ دے رکھی ہے. تو حجاج عبداللہ ابن عمر سے کہنے لگا, انت سمعت هذا من رسول اللہ, کیا یہ بات آپ نے اللہ کے رسول سے سنی تھی؟ فقال ابن عمر, نعم. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے کہ جی ہاں, یہ حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی. چوتھا کام جو ایک بندہ مومن کو ہر نئے دن کے آغاز میں کرنا چاہیے, جس طرح اللہ عز و جلال نے اسے نئے دن کی زندگی عطا کر دی ہے اور اسے موقع دیا ہے, تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اسے اللہ عز و جلال کی رضا مانگنے میں شرمانا نہیں چاہیے, فوراً جلدی کرنی چاہیے. خصوصاً ان دعاؤں اور اذکار کا اہتمام کرے جن سے اللہ کی رضا ملتی ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان الفاظ کو ضرور ادا کرے نماز پڑھنے کے بعد اور اذکار کے بعد, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من خاف من امیر ظلم, جو شخص کسی بھی بادشاہ کے ظلم کا خوف رکھتا ہے, فقال, اور یہ کہہ دیتا ہے, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن حکما واماما نجاہ اللہ منہ. جو شخص یہ کہہ دیتا ہے رضیت باللہ ربا, اے اللہ میں تجھے رب مان کے راضی, بالاسلام دین, اسلام کے دین حق ہونے پہ راضی, وبمحمد نبی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی, وبالقرآن حکما واماما, اور قرآن مجید کے حکم اور امام ہونے پہ راضی, نجاہ اللہ منہ, اللہ عز وجلال اس شخص کو اس امیر اور حکمران کے ظلم سے نجات دے دیتے. اور سنن ابی داود کی روایت ہے 1529, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وجبت له الجنہ, جس شخص نے یہ کہہ دیا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا, اتنے الفاظ اس کی زبان سے جب ادا ہوتے ہیں تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اور سلسلہ صحیحہ کی روایت تو کتنی ہی خوبصورت ہے, 8626, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قال اذا اصبح, جو شخص صبح کے وقت یہ کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا, اتنے الفاظ کہتا ہے, فانا الزعیم لآخذن بیدہ حتی ادخلہ الجنہ, تو میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں محمد خود اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں داخل کروا دوں گا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا, روایت ہے جامع ترمذی کی 3385, سنن ابی داود 5072, اور سنن ابن ماجہ 3870, ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات, کوئی بھی بندہ مومن, کوئی بھی بندہ مسلم صبح کے وقت یا شام کے وقت تین مرتبہ یہ کلمات کہہ دیتا ہے, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی, الا کان حقا حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. تو اللہ عز الجلال پر یہ حق, تو اللہ عز الجلال نے یہ حق رکھا ہے کہ اسے قیامت کے دن راضی فرمائیں گے. اسی طرح ایک دوسرا ذکر جو بہت خوبصورت ہے جو انسان کو کرنا چاہیے, سبحان اللہ وبحمدی, یہ 100 مرتبہ ہر نئے دن کے آغاز میں اسے کہنا چاہیے. صحیح مسلم کی روایت ہے 6843, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة, جو صبح و شام سبحان اللہ وبحمده 100 مرتبہ کہہ دیتا ہے, لم يأتي احد يوم القيامة بافضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد عليه. یہ 100 مرتبہ کہنے والا شخص کتنی عظمت کا مالک بن جاتا ہے, قیامت کے دن کوئی شخص بھی اس سے زیادہ فضیلت والا عمل نہیں لائے گا. ہاں وہ شخص لائے گا جس نے یہی کلمات کہہ دیے یا اس سے زیادہ عمل کر لیا, یعنی اور کلمات جو اللہ کے اس نے سکھائے ہیں وہ ان کلمات کے ساتھ ان کو بھی ادا کر لے. اور ایک روایت کی الفاظ تو یہ ہیں کہ جو 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ ہی کہہ دیتا ہے, جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں خواہ وہ سمندر کی جھاگ جتنے بھی ہوں, رب تعالی انہیں معاف کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند اور مبارک کلمات بھی سکھائے ہیں جو ہر نئے دن کے آغاز میں انسان کو ضرور پڑھنے چاہیے. وہ کلمات ہیں سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی. سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج من عندها بکرۃ حین صلی الصبح وهی فی مسجدها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد ان کے پاس سے باہر تشریف لے گئے جب وہ جائے نماز میں بیٹھی ذکر کر رہی تھی. ثم رجع بعد ان اضحى وهي جالسه, جب آپ چاشت کے وقت واپس تشریف لائے تو ابھی تک وہیں بیٹھی تھی. فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم ابھی تک ذکر کر رہی ہو؟ قالت نعم, تو انہوں نے جواب دیا ہاں میں اسی حالت میں ہوں جس حالت میں آپ چھوڑ کے گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے تمہارے پاس سے جانے کے بعد 4 کلمات 3 مرتبہ پڑھے ہیں, اگر صبح سے لے کر اب تک کیے گئے تمہارے ذکر کے ساتھ ان کو تولا جائے تو ان کا وزن زیادہ ہوگا. وہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقی. اے اللہ میں تیری تعریف کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتا ہوں تیری مخلوق کی تعداد کے برابر. ورضا نفسی, تیری خوشنودی اور رضا کے برابر. وزینت عرشی, تیرے عرش کے وزن کے برابر. ومداد کلماتی, اور تیرے تمام کلمات کی سیاہی کے برابر. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2726. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا, من قال بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح, ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. جو شخص صبح کے وقت یہ الفاظ کہہ دیتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جب تک شام نہیں ہو جاتی اسے کوئی اچانک مصیبت نہیں آتی، اور اگر شام کو پڑھ لے تین مرتبہ یہی دعا تو جب تک صبح نہیں ہو جاتی کوئی مصیبت کا سامنا اسے نہیں کرنا پڑتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو امت کے ساتھ کتنا بڑا احسان فرمایا یہ تعلیمات دے کر. صحیح بخاری کی روایت ہے 6306 کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علی وابوء لك بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. اس کو سید الاستغفار کہا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنه. جو اس کو دن کے وقت کہہ دیتا ہے اور شام سے پہلے پہلے اسے موت آ جاتی ہے اور اس نے یقین کرتے ہوئے یہ کلمات کہے تو یہ فوت ہونے کے بعد جنتی ہوگا. ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنه. جو شخص یقین کرتے ہوئے اس کو رات کو پڑھ لیتا ہے صبح سے پہلے پہلے اسے موت آ جائے تو یہ شخص جنتی ہوگا. جس طرح ہر نئے دن کے آغاز میں فرشتے آسمان سے اتر کے دعائیں کرتے ہیں، بندہ مومن کو پانچواں کام یہ کرنا چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. حدیث کے الفاظ ہے من صلی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکته شفاعت یوم القیامہ. صحیح الجامع 6233. جس شخص نے 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت اسے نصیب ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3360، من صلى علي من امتي صلاه مخلصا من قلبي صلى الله عليه بها 10 صلوات ورفعه بها 10 درجات وكتب له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات. میرے جس امتی نے خلوص دل سے مجھ پر درود بھیجا تو اللہ عز و جلال اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، اس کے 10 درجات بلند کریں گے، اسے 10 نیکیاں عطا کر دیں گے اور اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیں گے. ہر نئے دن کے آغاز میں جو چھٹا کام کرنا چاہیے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے. سورۃ الفاطر میں آیت کا نمبر ہے 29، اللہ عز الجلال فرماتے ہیں
ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.
بے شک وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ طور پہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہو، جس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا. اسی لیے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے, یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے, البیت اذا تلی فیہ کتاب اللہ اتسع باہلہ وکثر خیرہ وحضرته الملائکہ, جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ اپنے رہنے والوں کے ساتھ کشادہ ہو جاتا ہے, اس کی خیر بڑھ جاتی ہے اور اس میں اللہ عز الجلال کی رحمت کے فرشتے تشریف لاتے ہیں. وخرجت منه الشیاطین, اور شیاطین وہاں سے نکل جاتے ہیں, دوڑ جاتے ہیں. والبیت الذی لم یتل فیہ کتاب اللہ ضاق باہلہ وقل خیرہ وتنکبت عنہ الملائکہ وحضرہ الشیاطین, اور جس گھر میں کتاب اللہ کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ اپنے رہنے والوں پر تنگ ہو جاتا ہے اور اس کی خیر کم ہو جاتی ہے اور فرشتے وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور شیاطین وہاں ڈیرے جما لیتے ہیں. اس لیے سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2342 اور صحیح الجامع کی روایت ہے 6289, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من سره ان يحب الله ورسوله فليقرا في المصحف, جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے. اس رب کی محبت کا انداز کتنا پیارا ہونا چاہیے, اس کی کلام پڑھ کے ثابت کرنا چاہیے کہ مجھے اللہ سے سچی محبت ہے. اس لیے سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ آپ کو اللہ نے یہ مقام کیسے دیا, تو وہ کہا کرتے تھے, انی لاستحیی الا انظر کل یوم فی عہد ربی عز وجل مرہ, مجھے اس بات پہ حیا آتی ہے کہ کوئی دن گزر جائے اور میں نے قرآن مجید کو ایک مرتبہ بھی دیکھا ہی نہ ہو. اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ, ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں, کان ابی یختم القرآن فی النہار فی کل سبع یقرأ فی کل یوم سبعا لا یکاد یترکہ نظرا, میرے والد گرامی امام احمد بن حنبل ان کے بیٹے بیان کر رہے ہیں, ہر ساتویں دن قرآن مکمل کیا کرتے تھے, وہ روزانہ ساتواں حصہ پڑھا کرتے اور قرآن مجید سے اپنی نظریں نہیں ہٹاتے تھے. بندہ مومن کو صبح کے وقت ایک اور کام بھی کرنا چاہیے, نماز چاشت کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس سے پہلے نماز اشراق کا اہتمام کرنا چاہیے. نماز اشراق کے متعلق جامع ترمذی کی روایت ہے 586, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من صلی الغداۃ فی جماعہ, جو شخص صبح کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے, ثم قعد يذكر الله, پھر اللہ عز الجلال کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے, حتى تطلع الشمس, یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے, ثم صلى ركعتين, پھر دو رکعتیں ادا کرتا ہے, كانت له كأجر حجة وعمرة, تو اللہ عز الجلال اسے حج اور عمرے کے برابر ثواب اور اجر عطا کر دیتے ہیں. اور آپ نے تین مرتبہ فرمایا, تامتن تامتن تام, یہ تین مرتبہ الفاظ دہرائے, مکمل حج اور عمرے کا اجر و ثواب نصیب ہو جاتا. اور چاشت کے متعلق آپ کا فرمان بھی جامع ترمذی میں ہے 475, اللہ رب العزت فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, ارکع لی من اول النہار اربع رکعات اکفک آخرہ, آدم کے بیٹے دن کے پہلے حصے میں میرے لیے چار رکعتیں پڑھو, دن کے آخر تک میں تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا. اور سنن ابی داود کی روایت کے الفاظ یہ ہیں 1289, یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, لا تعجزنی من اربع رکعات فی اول نہارک اکفک آخرہ, دن کے شروع حصے میں میرے لیے چار رکعتیں پڑھنے سے عاجز نہ رہے, میں دن کے آخر تک تیری کفایت کروں گا. آٹھواں کام جو ایک بندہ مومن کو لائق ہے کہ وہ شروع دن سے با بلکہ پورے دن میں اس بات کا اہتمام کرے، زبان کی خصوصی حفاظت کرے، کیونکہ صحیح الجامع کی روایت ہے 351، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، جب آدم کا بیٹا صبح کرتا ہے تو تمام اعضائے جسم زبان کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا، فإنما نحن بك، کیونکہ ہم تو تیرے ساتھ ہیں، فإن استقمت استقمنا وإن أعوججت أعوججنا، اگر تیرے اندر ٹیڑھ پن ہوا تو ہمارے اندر بھی ٹیڑھ پن آ جائے گا، اور اگر تو سیدھا رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے۔ تو زبان کے ٹیڑھ پن سے انسان کا پورا جسم سزا سہے گا، اس لیے زبان کو کنٹرول کرنا، اس کی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور صحیح بخاری کی الفاظ ہی ہیں 6474، من يضمن لي ما بين لحيي وما بين رجلي اضمن له الجنه، جس شخص نے مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہر نئے دن کے آغاز میں جو انسان کو کام کرنا چاہیے، وہ نواں کام، اسے صدقے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے حدیث سنی کہ جب بھی صبح ہوتی ہے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، یا اللہ جو تیرے راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کے مال کو اور بڑھا دے، اور جو خرچ نہیں کرتا روک لیتا ہے، اللہ اس کے مال کو برباد کر دے، تلف کر دے۔ اور صحیح الجامع کی روایت تو یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3025، ثلاث اقسم علیہن، میں تین چیزوں پہ قسم اٹھاتا ہوں، ما نقص مال قط من صدقہ فتصدقوا، صدقے نے کبھی بھی مال کو کم نہیں کیا، لہذا صدقہ کیا کرو، ولا عفا رجل عن مظلمة ظلمها الا زاده الله تعالى بها عزا، اور جب بھی کوئی بندہ اپنے اوپر کیے گئے کسی ظلم کو معاف کرتا ہے تو اللہ عز و جلال اس وجہ سے اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتے، فاعفوا يزدكم الله عزا، اس لیے معاف کیا کرو، اللہ تمہیں عزت سے نوازیں گے، ولا فتح رجل على نفسه باب مسألة يسأل الناس الا فتح الله عليه باب فقر، اور جب بھی کوئی بندہ اپنے اوپر لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر فقیری کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ دسواں کام جو انسان کو کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں، اگر وہ بچوں کی خاطر ان کے لیے حلال خوراک، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، والدین کے لیے کچھ کمانے کے لیے نکلتا ہے، تجارت کرنے کے لیے جاتا ہے، تو گھر سے نکلتے وقت اجر و ثواب کی امید رکھ کے نکلے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 995، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ و دینار انفقتہ فی رقبہ و دینار تصدقت به علی مسکین و دینار انفقتہ علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، ایک دینار وہ ہے جس کو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تو نے غلام آزاد کروانے کے لیے خرچ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تو نے کسی مسکین پر صدقہ کر دیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تو نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا، ان میں سے اجر کے اعتبار سے عظیم دینار وہ ہے جو تو نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح الجامع کی روایت ہے یہ بھی فرمایا 402، اذا انفق الرجل على اهله نفقه وهو يحتسبها، آدمی جب اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے کوئی چیز خرچ کرتا ہے، كانت له صدقه، تو یہ مال اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ یہ 10 کام کرتے ہوئے زندگی کے ہر نئے دن میں دو باتوں کو اپنا نصب العین بنا کے چلنا، یہ خوش نصیب لوگوں کا کام ہے، وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ مال و دولت کی حرص کی وجہ سے عبادات میں کوتاہی نہ کیجیے گا، اور نہ ہی مال و دولت اور رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہوئیے گا. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اصبح منکم معافا فی جسدی آمنا فی سربی عنده قوت یومی فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها. جس شخص نے صبح اس حال میں کی کہ اللہ عز و جلال نے اسے بدن میں عافیت اور تندرستی سے نوازا ہوا ہے، آمنا فی سربی، اور اسے کسی قسم کا خوف اور ڈر نہیں ہے، عندہ قوت یومی، دن بھر کی خوراک اس کے پاس موجود ہے، تو یہ تو ایسا خوش نصیب ہے کہ رب تعالی نے اس کے دامن میں ساری بھلائیوں کو جمع کر دیا ہے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رزق کی تنگی، مال و دولت کی پریشانی کا شکار نہ ہوئیے. کیوں؟ صحیح الجامع کی روایت ہے 873 چار چیزیں جب تجھ میں موجود ہوں تو دنیا کی کوئی بھی چیز تجھے نہ مل سکے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں. حفظ و امانہ، امانت کی حفاظت، وصدق و حدیث، سچی بات، وحسن خلیقہ، اچھا اخلاق، وعفة فی طعمہ، اور حلال اور پاکیزہ کھانا. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر نئے دن اللہ عز و جلال کہ جس طرح فرشتے اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، ہم بینگا مسلم بھی اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے ان 10 کاموں کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں. دوسرا نقطہ جس حدیث کی روشنی میں ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جن کو بجا لانے سے اللہ کے نورانی فرشتوں کی دعاؤں کا انسان مستحق بن جاتا ہے. اور یہاں رک کے یہ بات سمجھنے والی ہے، میں اور آپ اگر کوئی دعا کرتے ہیں، کوئی شورٹی نہیں ہے کہ وہ دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہ اللہ ہی جانتا ہے. لیکن فرشتوں کی دعاؤں کو اللہ ذوالجلال رد کرتے ہی نہیں. سبب کیا ہے؟ فرشتے اللہ کی مرضی کے بغیر دعائیں نہیں کرتے، اللہ کی اجازت کے بغیر دعائیں نہیں کرتے. دعا اللہ کی مرضی اور اجازت کے بغیر وہ نہیں کرتے، جب وہ کرتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں، اس کی اجازت سے کرتے ہیں، اور اس وقت کرتے ہیں جب اللہ عز و جلال اپنے بندے سے راضی ہو کے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ دعا کریں، تو پھر اللہ اسے قبول بھی فرماتے ہیں. تو پہلا عمل جس سے ہم فرشتوں کی دعائیں لے سکتے ہیں، وہ آپ نے حدیث میں سنا کہ جو صدقہ کرتا ہے اللہ کا نورانی فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو تو اور عطا کر دے. اور یہی وہ مبارک حدیث ہے جس کی ہم شرح میں یہ چند باتیں پیش کر رہے ہیں. دوسرا عمل جس سے فرشتوں کی دعائیں مل سکتی ہیں، باوضو ہو کے سونا. صحیح الجامع کی روایت ہے 3936، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ، اپنے جسموں کو پاک صاف رکھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزہ بنا دیں گے. فَإِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ يَبِيتُ طَاهِرًا إِلَّا بَاتَ مَعْهُ مَلَكٌ فِي شِعَارِهِ لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. جو شخص باوضو ہو کر رات گزارتا ہے، اللہ عز و جلال کا ایک فرشتہ اس کے بستر میں رات گزارتا ہے، اور ساری رات انسان تو کروٹیں بدلتا ہے لیکن فرشتہ دعائیں کرتا ہے، اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا، اے اللہ اس اپنے بندے کو بخش دے کیونکہ اس نے پاکیزہ حالت میں رات بسر کی ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت ہے سنن ابی داود کی 5032، ما من مسلم یبیت علی ذکر طاہرا، جو بھی مسلمان دعا پڑھ کر اللہ کا ذکر کر کے پاکیزگی کی حالت میں رات بسر کرتا ہے، فیتعار من اللیل فیسأل اللہ خیرا من الدنیا والآخرہ الا اعطاہ ایاہ، اور رات کے کسی بھی وقت جب وہ کروٹ لے اور اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کے معاملے میں خیر و بھلائی مانگے تو اللہ ذوالجلال اسے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ کتنا خوبصورت عمل ہے کہ اللہ کے نورانی فرشتے دعائیں بھی کرتے ہیں، اور اگر آنکھ کھل جائے رات کو تو جو انسان دعا کرتا ہے اللہ اسے قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے معمول یہ بنانا چاہیے کہ سونے سے پہلے باوضو ہو کے انسان کو اپنے بستر کی طرف آنا چاہیے۔ تیسرا کام جس سے انسان کو فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلی ما لم یحدث، اللہم اغفر له، اللہم ارحم، لا یزال احدکم فی صلاۃ ما دامت الصلاۃ تحبسه لا یمنعه ان ینقلب الی اہلہ الا الصلاۃ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 659۔ اللہ کی نورانی فرشتے اس شخص کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو نماز کی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے جب تک وہ بے وضو نہیں ہو جاتا، اور دعائیں کیا کرتے ہیں، اے اللہ اسے معاف فرما دے، اے اللہ اس پہ رحمت کا نزول فرما دے۔ جب تک انسان اگلی نماز کا انتظار نہیں کرتا رہتا، بیٹھا رہتا ہے، یہ دعائیں جاری رہتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، جو نماز پڑھنے کے بعد جب تک ذکر کرتا رہتا ہے اس کے لیے بھی فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 647-640، والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ یقولون اللہم ارحم، اللہم اغفر له، اللہم تب علی ما لم یؤذی وما لم یحدث۔ اللہ کے نورانی فرشتے تم میں سے ہر ایک کے لیے دعائیں کرتے ہیں جب تک نماز پڑھنے کی جگہ پہ وہ بیٹھا رہے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، اور دعائیں یہ کرتے ہیں، اللہ اس پہ رحم فرما، اسے معاف کر دے، اس کی توبہ کو قبول فرما۔ پانچواں عمل جس سے فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں، جب انسان پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے 2157، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ وملائکته یصلون علی الصف الاول، اللہ ذوالجلال کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ ذوالجلال رحمتوں کی برکھا برساتے ہیں ان لوگوں پر جو صف اول میں نماز پڑھتے ہیں۔ چھٹا عمل جس سے فرشتوں کی دعائیں انسان کو مل سکتی ہیں، جب وہ صف کی دائیں جانب کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھتا ہے۔ سن ابی داود کی روایت ہے 672، ان اللہ وملائکته یصلون علی میامن الصفوف، اللہ ذوالجلال اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں اور فرشتے ان لوگوں کی بخشش اور برکت کی دعائیں کرتے ہیں جو صفوں کی دائیں جانب ہوتے ہیں۔ ساتواں عمل جس سے فرشتوں کی دعاؤں کے انسان مستحق بن جاتا ہے، جو صف بندی کا اہتمام کرتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 981، ان اللہ عز وجل وملائکته یصلون علی الذین یصلون الصفوف، اللہ عز وجل اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، تو صفوں کو ملاتے ہیں، صف بندی کا اہتمام کرتے ہیں، کوئی خلا نہیں چھوڑتے۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1892 نمبر، 1892، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سد فرجة بنى الله له بيتا في الجنة ورفع له بها درجة. جسف من محبة ألفة مودة والاجتماعية كالثبوت دیتے ہوئے سنة کے مطابق پاؤں کے ساتھ پاؤں نرمی سے ملا لیتا ہے اور کوئی خلا نہیں چھوڑتا. اللہ عز وجل اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھواں عمل بتایا ہے جس کے کرنے سے انسان کو فرشتوں کی دعائیں مل جاتی ہیں. جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اس پر آمین کہنے والا اتنا بڑا خوش نصیب ہے کہ اس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے 782 اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے فقولوا آمین تو تم آمین کہا کرو. فانه من وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه, جس کا قول فرشتے کے قول کے موافق ہو گیا اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا. اس حدیث میں دو باتیں مزید میں اضافہ کرنا چاہوں گا. آمین کیسے کہی جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کہی جائے. رفع بها صوته, آواز کو بلند کیا جائے. مد بها صوته, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز کو بلند بھی کرتے اور لمبا بھی کرتے. حتیٰ کہ صحابہ کرام جب آمین کہتے حتیٰ ان لمسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للجہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جب صحابہ آمین کہتے مل کر تو گونج پیدا ہوتی. نواں عمل جس سے فرشتوں کی دعا مل سکتی ہے, نماز فجر اور نماز عصر کو باجماعت ادا کرنا. مسند احمد کی روایت ہے 9140 یجتمع ملائکۃ اللیل و ملائکۃ النہار فی صلاۃ الفجر و صلاۃ العصر, اللہ کے نورانی فرشتے فجر کو بھی جمع ہوتے ہیں اور عصر کو بھی جمع ہوتے ہیں. فیجتمعون فی صلاۃ الفجر, نماز فجر میں جمع ہوتے ہیں اور ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں. فتصعد ملائکۃ اللیل وتثبت ملائکۃ النہار, جنہوں نے رات ڈیوٹی ادا کی عصر سے لے کے وہ اللہ عز وجلال کی طرف واپس چلے جاتے ہیں اور نئے فرشتے جو ہیں وہ بقیہ ڈیوٹی دینے کے لیے وہاں رک جاتے ہیں. وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ فَتَصْعُدُ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ وَتَثْبُتُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ, پھر عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں تو جنہوں نے سارا دن ڈیوٹی کی وہ واپس چلے جاتے ہیں اور جو اللہ عز و جلال کے حکم کے مطابق تشریف لائے وہ باقی رہتے ہیں. فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي, اللہ تعالیٰ جانتے تو ہیں لیکن فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ تو بتاؤ کہ جب تم میرے بندوں کے پاس سے آئے ہو تو کس حالت میں ان کو چھوڑ کے آئے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون فاغفر لہ یوم الدین, اللہ جب ہم گئے تھے تو تب بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے, جب ہم آئے تو تب بھی ہم نماز پڑھتے ہی انہیں چھوڑ کے آئے, ہماری گزارش ہے کہ ان کو قیامت کے دن معاف کر دینا. دسواں عمل جس سے انسان اللہ عز وجلال کے فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنتا ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, صحیح ترغیب کی روایت ہے 1669 من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي علي ما صلى علي فليقل عبد من ذلك او ليكسر, جو مجھ پہ درود بھیجتا ہے جب تک وہ درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. اس لیے ہر بندے کو چاہیے اگر وہ زیادہ دعائیں لینا چاہتا ہے تو زیادہ درود پڑھے. گیارہواں عمل جس سے فرشتوں کی دعاؤں کا انسان مستحق بن جاتا ہے, اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے. صحیح مسلم کی روایت ہے 7105، دعوت المرء المسلم بظهر الغیب مستجابه ان رأسه ملك موکل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموکل به آمین ولك بمثل. مسلمان کی اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں کی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے پاس ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے، جب بھی یہ اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے تو وہ مقرر فرشتہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی اس کے مثل ہو. بارہواں عمل جس سے فرشتوں کی دعائیں مل سکتی ہیں، بیمار پرسی کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 5767، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1367، ما من مسلم يعود مسلما غدوة، جو مسلمان صبح کے وقت کسی مسلمان کی تیمارداری بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، الا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. وان عاده عشيه، اگر شام کو بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنه، تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ تیار کر دیا جاتا ہے. تیرواں عمل جس سے فرشتوں کی دعائیں نصیب ہو سکتی ہیں، سحری کا اہتمام کرنا. صحیح الجامع کی روایت ہے 3683، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السحور اکلہ برکہ فلا تدعوه ولو ان يجرع احدكم جرعه من ماء فان الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. سحری کا کھانا باعث برکت ہے، لہذا اسے مت چھوڑا کرو، خواہ تم میں سے کوئی پانی کا ایک گھونٹ ہی پی کر روزہ رکھے، کیونکہ سحری کھانے والوں پر اللہ عز وجل رحمتیں بھیجتے اور اس کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. چودواں عمل جس سے انسان فرشتوں کی دعائیں لے سکتا ہے، لوگوں کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دینا، دین سکھانا. جامع ترمذی کی روایت ہے 5685، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگوں کا تذکرہ کیا گیا، ایک عابد کا اور دوسرا عالم کا، عبادت گزار اور دوسرا علم والا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، ایک علم والے کی عبادت گزار پر فضیلت اتنی ہے جتنی میری فضیلت میرے صحابہ تم پر ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ وملائکته واہل السماوات والارض حتى النمل في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير، بے شک اللہ عز و جلال رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، فرشتے رحمت و برکت کی دعائیں کرتے ہیں اور تمام نورانی مخلوقات آسمانی مخلوق اور زمین میں بسنے والی مخلوقات، یہاں تک کہ چونٹی اپنے بل میں اور مچھلیاں اپنے، حتیٰ کہ چونٹیاں بلوں میں اور مچھلیاں سمندروں اور دریاؤں میں، خیر سکھانے والے کے لیے دعائیں کرتی ہیں. پندرہ عمل جس سے انسان اللہ کے نورانی فرشتوں کی دعا کا مستحق بن جاتا ہے، اہل ایمان کی صف میں شامل ہونا اور ہر وقت اہل ایمان کے ساتھ رہنے کی تمنا اور تڑپ اپنے دل میں پیدا کرنا. اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے ان کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں. سورۃ الغافر آیت کا نمبر ہے 7 8:9 اللہ عز الجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به اللہ عز الجلال کی وہ نورانی فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے اور جو اس عرش کے ارد گرد ہیں وہ اللہ عز الجلال کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا اور مومنوں کے لیے وہ بخشش طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا تیری رحمت اور علم ہر چیز پر حاوی ہے فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا اے اللہ تو معاف کر دے ان کو جو توبہ کرتے ہیں اور تیرے راستے کی اتباع کرتے ہیں اور انہیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما اے ہمارے رب انہیں جنتوں میں داخل فرما وہ جنتیں ہمیشہ ہمیشہ کی جن کا تو نے وعدہ دیا ہے اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں کو بھی یہی انعام نصیب فرما بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے اور ان کو برائیوں سے بچا اور جن کو برائیوں سے تو نے بچا دیا اور اس کی شرارت سے بچا دیا تو تو نے اس پر اپنی رحمت کا نزول فرما دیا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور جو قیامت کے دن برائیوں سے اور اس کی شرارتوں سے اور اس کے آثار سے بچ گیا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر گیا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے تو یہ تھے وہ چند اعمال جس سے فرشتوں کی دعاؤں کا انسان مستحق بن سکتا ہے تیسرا اور آخری نقطہ جو اس حدیث کی روشنی میں ہم پیش کرنا چاہتے ہیں کون سے ایسے اعمال ہیں جن کے ارتکاب سے فرشتے دعائیں نہیں بلکہ بد دعائیں کرتے ہیں لعنت بھیجتے ہیں سب سے پہلا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دیتا ہے برا بھلا کہتا ہے سخت سست کہتا ہے اس پر فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے اور وہ اس کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں صحیح الجامع کی روایت ہے 6-85 سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3-4 من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میرے صحابہ پر بری بات ڈالی جس شخص نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے صحابہ کرام کی ہستیاں تو وہ مبارک ہستیاں ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے 2540 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کو گالی مت دو. فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما ادرک مد احدهم ولا نصیفه، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو ان کے ایک مد بلکہ آدھے مد کو بھی نہیں پہنچ سکتا. بلکہ صحابی تو بیان کرتے ہیں لمقام احدهم ساعه مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من الدنیا وما فیها، صحابہ کرام کا ایک گھڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارنا دنیا وما فیها سے بہتر ہے. بلکہ روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں ولو عمر احدکم عمر نوح، اگر کسی کو نوح علیہ الصلاۃ والسلام جتنی زندگی مل جائے اور وہ عبادت میں لگا دے تو صحابہ کرام کی ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتی وہ عبادت جو گھڑی اللہ کے رسول کے ساتھ انہوں نے گزاری. دوسرا کام جس کی وجہ سے فرشتے بد دعائیں کرتے ہیں اور فرشتوں کی لعنت ملتی ہے، مدینہ طیبہ میں بدعت کا مرتکب ہونا یا مدینہ طیبہ میں کسی بدعتی کو پناہ دینا. صحیح مسلم کی روایت ہے 1363، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب کے سوا کچھ نہیں، یا پھر یہ صحیفہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے جس میں یہ لکھا ہے المدینۃ حرم ما بین عائر الى کذا، مدینہ جبل عیر سے لے کر جبل ثور تک یہ سارا حرم ہے. من احدث فيها حدثا او آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. جس نے اس میں کوئی بدعت ایجاد کی یا بدعتی کو جگہ دی تو اس پر اللہ ذوالجلال کی، فرشتوں کی اور پوری کائنات کی لعنت ہے، نہ اس کی کوئی نفلی عبادت اور نہ ہی کوئی فرضی عبادت قبول کی جائے گی. چوتھا اور پانچواں عمل جس سے فرشتوں کی لعنت ملتی ہے اور فرشتے بد دعائیں کرتے ہیں، اہل مدینہ پر ظلم کرنا یا انہیں خوف زدہ کرنا. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 351، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ظلم اہل المدینہ واخافہم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، جس نے اہل مدینہ پر ظلم کیا اور انہیں خوف زدہ کیا اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور پوری کائنات کی لعنت ہے. اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے من اخاف اہل المدینہ اخافه الله، جس نے اہل مدینہ کو خوف زدہ کیا اللہ ذوالجلال اس کو خوف میں مبتلا کریں گے. چھٹا عمل جس سے فرشتوں کی لعنت ملتی ہے، اپنے باپ یا مالک کی بجائے کسی اور کی طرف کوئی انسان اپنی نسبت کرے. صحیح مسلم کی روایت ہے 467، من ادعى الى غير ابيه او انتمى الى غير مواليه فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعین لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، یا اپنے مالک کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کو جوڑتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، پوری کائنات کی لعنت ہے، قیامت کے دن کوئی نفلی یا فرضی عبادت اس کی قبول نہیں کی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ساتواں معامل جس سے فرشتوں کی لعنت ملتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 6755، صحیح مسلم کی روایت ہے 470، مسلمان کے عہد و امان کو توڑنا. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا تقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. مسلمانوں کے عہد و امان ایک ہی ہیں، سب کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے عہد و ایمان کا خیال رکھے. جس نے کسی مسلمان کے عہد و امان کو توڑ دیا، اس پہ اللہ کی، فرشتوں کی، پوری کائنات کی لعنت ہے. قیامت کے دن اس سے کوئی نفلی اور فرضی عبادت قبول نہیں کی جائے گی. آٹھواں وہ شخص جس کو فرشتوں کی لعنت ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک ایسا عمل پیش کیا. آپ منبر پر چڑھے، آپ نے تین مرتبہ آمین 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 کہا. صحیح الجامع کی روایت ہے 75. آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے یہ آمین کہا تو اس کی کیا وجہ ہے، تو آپ نے فرمایا، جس شخص کے والدین دونوں یا ایک بڑھاپے کی حالت میں ہوں اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں چلا جاتا، اللہ اسے برباد کرے اور اسے دور کرے، تو میں نے آمین کہہ دیا، اور یہ بات جبریل نے کہی تو میں نے آمین کہہ دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور آپ نے تین مرتبہ آمین کہا. صحابہ کے پوچھنے پہ بتایا کہ اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین تشریف لائے تھے، اور وہ کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پالے اور فوت ہو جائے اور ان کی خدمت نہیں کی، وہ جہنم میں چلا جائے، اللہ اسے اور دور پھینکے. تو میں نے آمین کہہ دیا. پھر جبریل نے کہا، جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اس نے اپنی بخشش نہیں کروائی، وہ جہنم میں داخل ہو گیا، اللہ اسے اور دور کرے. تو میں نے آمین کہہ دیا. جبریل امین نے تیسری بات کہی، جس کے پاس میرا ذکر ہو پھر اس نے درود نہیں پڑھا، پھر وہ فوت ہو گیا، تو جہنم میں داخل ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے اور دور کرے. تو میں نے اس پر بھی آمین کہہ دیا. نواں عمل جس سے انسان فرشتوں کی لعنت کا مستحق بنتا ہے، جب کوئی مسلمان مسلمان کی طرف ہتھیار کا اشارہ کرتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے 125، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اشار الى اخیہ بحدید فان الملائکہ تلعنہ حتی وان کان اخاہ لابیہ وامہ. جو کسی لوہے کی چیز سے اشارہ کرتا ہے اپنے بھائی کی طرف، تو اللہ کے نورانی فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، خواہ وہ اس کا بھائی ہو باپ اور ماں کی طرف سے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ لا یشیر احدکم الى اخیہ بالسلاح، اسلحے کے ساتھ کسی کو کسی کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہیے. صحیح مسلم کی روایت ہے 126، لا يدري احدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفره من النار. آپ کو تو کچھ معلوم نہیں، شیطان وہ اس کے ہاتھ سے لے اور اسے قتل کروا دے، جس کے نتیجے میں وہ جہنم میں چلا جائے. دسواں وہ عمل جو فرشتوں کی دعاؤں سے محروم کرتا ہے، بلکہ بد دعاؤں کا انسان کو مستحق بناتا ہے، جب انسان اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا. جہاں خرچ کرنا واجب ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اللہم اعطی ممسکن تلفا، اے اللہ اس کے مال کو برباد کر دے. جس حدیث کی شرح میں یہ چند باتیں پیش کی جا رہی ہیں. گیارہواں عمل جس سے فرشتوں کی دعاؤں سے انسان محروم ہوتا ہے، بلکہ بد دعائیں ملتی ہیں، ان کی لعنتیں ملتی ہیں، جب انسان قصاص لینے کی راہ میں رکاوٹ بن جائے. سنن ابی داود 4828، سنن ابی داود 4528، سنن ابن ماجہ 2667، من قتل عمیہ او رمیت بحجر او صوت او عصا فعقله عقل الخطأ، من قتل عمیہ أو رمية بحجر أو سوط أو عصا فعقله عقل الخطأ. جو شخص اندھا قتل ہو جائے یا پتھر یا کوڑے یا لاٹھی کے ساتھ قتل ہو جائے تو اس کی دیت قتل خطا کی دیت ہوگی. ومن قتل عمدا فهو قود, جس نے جان بوجھ کے قتل کیا اس کا قصاص ہوگا. ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. اور جو یہ قصاص لینے میں رکاوٹ بنتا ہے اس پہ اللہ اور اس کے فرشتوں اور پوری کائنات کی لعنت ہے, اللہ عز و جلال ان کی فرضی اور نفلی عبادت کو قبول نہیں فرمائے. بارواں عمل جس سے فرشتوں کی دعاؤں سے انسان محروم ہوتا ہے بلکہ اس کی لعنتیں پہنچتی ہیں, جب عورت خاوند کے بستر سے دور رہتی ہے. صحیح بخاری 193, صحیح مسلم 122. اذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنت الملائكة حتى تصبح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب عورت اپنے خاوند کے بستر سے جان بوجھ کے دور رہتی ہے تو جب تک صبح نہیں ہو جاتی ساری رات فرشتے اس پہ لعنتیں بھیجتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, صحیح ترغیب کی روایت ہے 2188, قریش میں سے دینی تعلیم سے روح گردانی کرنے والا بھی فرشتوں کی لعنت کا مستحق. انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں بکیر بن وہب الجزری کو اور فرماتے ہیں, میں تم ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں, میں احدثه کل احد, میں ہر ایک کو نہیں بیان کرتا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام على باب البيت ونحن فيه, اللہ کے رسول ایک گھر کے دروازے پہ کھڑے ہوئے اور ہم سب اس گھر میں موجود تھے. آپ نے فرمایا, الائمة من قریش ان لهم علیکم حقا ولکم علیہم حقا مثل ذلك, خلفاء قریش میں سے ہوں گے, تمہارے ان پر حقوق ہیں جس طرح ان کے تم پر حقوق ہیں. ان استرحموا فرحموا وان عاهدوا وفوا وان حكموا عدلوا فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. جب ان سے رحم طلب کیا جائے اور وہ رحم کریں, جب وہ کوئی وعدہ کرے تو اس کی وفا کریں, جب کوئی فیصلہ کریں تو عدل کریں, جو ایسا نہیں کرے گا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين, اس پہ اللہ فرشتوں اور پوری کائنات کی لعنت ہوگی. تو یہ دینی تعلیم کہ ہم سے جو رحم طلب کرے گا اس پہ رحم کرنا ہے, وعدوں کو پورا کرنا ہے اور وفا کرنی ہے اور فیصلوں میں عدل قائم کرنا ہے, اس سے روح گردانی جو کرے گا وہ فرشتوں کی بد دعاؤں اور لعنتوں کا مستحق ہوگا. حالت کفر پر مرنے والا انسان بھی فرشتوں کی لعنت کا مستحق ہے. سورۃ البقرہ میں 161 اللہ عز و جل فرماتے ہیں,
ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
ان الذين كفروا, بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے, وماتوا ہم کفار اور کفر کی حالت میں ہی وفات ہوئے, اولئک علیہم لعنۃ اللہ, یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہے, والملائکۃ والناس اجمعین, فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے, خالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے, لا يخفف عنهم العذاب، جہنم میں ان پر عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ پندرہواں عمل جس سے انسان فرشتوں کی لعنت کا مستحق بنتا ہے، ایمان لانے اور صداقت رسول کی شہادت دینے اور واضح دلائل کے بعد کفر کرنا۔ سورۃ آل عمران آیت کا نمبر ہے 86۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں،
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔
كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ایمانهم، ایسی قوم کو اللہ عزوجلال کیسے ہدایت سے نوازیں گے جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو پسند کیا۔ وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات، ایمان کے بعد انہوں نے گواہی بھی دی کہ اللہ کے رسول حق ہیں، ان کے پاس واضح دلائل بھی آئے۔ واللہ لا یهدی القوم الظالمین، اور اللہ عز و جلال ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، پوری کائنات کی لعنت ہے، جہنم میں یہ ہمیشہ رہیں گے یہ کافر لوگ، ان پہ عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لی تو پھر اللہ عز و جلال بخشنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے کہ اللہ عز و جلال ہمیں ان لوگوں کی صف میں شامل فرمائے جو اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرنے والے ہیں، اور ان لوگوں کی صف میں شامل فرمائے جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اور ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے جن لوگوں پہ فرشتوں کی لعنتیں ہوتی ہیں۔ اور اللہ عز و جلال ہمیں ایسے قول و عمل کی توفیق دے جس سے اس کی رضا نصیب ہو جائے اور قیامت کے دن اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔